یہ اشعار ہیں، یہ جو اشعار میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت
برکاتہ. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعان منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك
الوكيل. زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رکھتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. اگر چراغ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، اگر چراغ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے. اگر چراغ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، اگر چراغ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے. سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے، کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے. سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے، کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے. خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی، خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی، تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے، تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے. خطاؤں کی اگر آگی ہے دامن پر ذرا سیاہی، خطاؤں کی اگر آگی ہے دامن پر ذرا سیاہی، تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے، تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے. گناہگاروں کی مت تحقیر کر گئے زاہد نادان گناہگاروں کی مت تحقیر کر گئے زاہد نادان کہ ان کی آغزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے کہ ان کی آغزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے گناہگاروں کی مت تحقیر کر گئے زاہد نادان گناہگاروں کی مت تحقیر کر گئے زاہد نادان کہ ان کی آغزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے کہ ان کی آغزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا غاسل بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل تو دل پر جل سگے قرب محبت گوتا رہتا ہے تو دل پر جل سگے قرب محبت گوتا رہتا ہے بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا غاسل بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا غاسل تو دل پر جل سگے قرب محبت گوتا رہتا ہے تو دل پر جل سگے قرب محبت گوتا رہتا ہے
اب ماشاءاللہ کہا ہے یہ والا شعر جو ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھا تھا رات کی مجلس میں تو پورا مجمع گون اٹھا تھا اسی شعر کو اور حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تین بار چار بار پڑھوائے پھر دوبارہ پڑھائے پھر دوبارہ پڑھائے ایسا شعر ہے اللہ دل میں اتار دے یہ شعر یہ شیخ کی برکت ہے شیخ کا فیض ہے جو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے
بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا غاسل بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا غاسل تو دل پر جل سگے قرب محبت گوتا رہتا ہے تو دل پر جل سگے قرب محبت گوتا رہتا ہے
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یہ مقطع
جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاں اختر جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاں اختر بجر میں بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے بجر میں بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاں اختر جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاں اختر بجر میں بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے بجر میں بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے اگرچہ راگ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں اگرچہ راگ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى اما بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں جو تصنیف ہے ہمارے پیارے محبوب مرشد اول شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ محی السنہ تبریز دورہ روم وقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں وصول اللہ جلد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان میں سنتوں کے اتباع پہ زور زیادہ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر الحمدللہ جو بھی آتے ہیں فوراً جو ہے نا چند دنوں میں واصل باللہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، تو وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے شیخ دامت برکاتہم اور جو گزشتہ شیوخ تھے سب الحمدللہ سنت کے اتباع پہ زیادہ زور دیتے ہیں، ایک ایک سنت پہ جو نا جان دینے کے لیے ماشاءاللہ تیار ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سنتوں کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وضو کی 18 سنتیں بیان ہو چکی جس میں لکھتے ہیں وضو کا مندرجہ بالا طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ اب فرائض وضو، وضو میں کیا فرائض ہیں؟ وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ اگر ان میں ایک بھی چھوٹ جائیں یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور آدمی بھی وضو رہتا ہے۔ وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائیں یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور آدمی بھی وضو رہتا ہے۔ وضو میں صرف چار چیزیں فرض ہیں، وضو میں صرف چار چیزیں فرض ہیں۔ نمبر ایک، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، ایک بال برابر جگہ جو ہے نا نہیں سوکھنا چاہیے۔ نمبر دو، یعنی ایک بال کے برابر بھی ایک جگہ یعنی رہ جائے ایسا تو وضو نہیں ہوگا، لہذا آنکھوں کا جو گوشہ چشم ہے یہ بالکل کنارہ یا اندر کی جگہ اس کو خوب صاف کرنا چاہیے۔ نمبر دو، ایک بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، ایک بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، اس وجہ سے بعض لوگوں کے ہاتھ میں جو نا انگوٹھی وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں اگر بال برابر بھی جگہ رہ جائے خشک تو بال پورا وضو نہیں ہوا، اس وجہ سے ہمارے اکابر اسی پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ انگوٹھی پہننے سے گریز کیا جائے۔ نمبر تین، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ نمبر چار، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، اتنا کرنے سے وضو ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ چار کام کرنے سے وضو ہو جائے گا لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آداب المعاشرت، جو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، حضرت شاہ اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک ملفوظ سنا تھا کہ حضرت مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کن کن صفات کے حامل ہے، یعنی ان میں کون کون سی صفات ہے، وہ مفسر ہے، محدث ہے، کیا ہے؟ تو مسیح الامت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان میں کیا صفات ہے اس کی بات نہ کرو، بلکہ یہ مجھے بتاؤ سوال کرنے والے کہ ان میں کون کون سے وہ صفات ہیں جو نہیں ہیں، ان میں کون کون سے ایسی صفات ہیں جو نہیں ہیں۔ وہ تو جامع المجددین ہیں ماشاءاللہ، تو ان کی کتاب ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنا خواہ کسی رنگ میں ہو حد درجے کی بے ادبی ہے، اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنا خواہ کسی رنگ میں ہو حد درجے کی بے ادبی ہے، مثلا علم ہی میں اس کا اظہار ہو کہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، مثلا علم ہی میں اس کا اظہار ہو کہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ مثلا اسی ماحول میں جو نا اپنے شیخ کو عربی میں یعنی خط لکھنا کہ ہمیں بہت عربی دان ہوں, تو اس طرح جو نا اس سے گریز کرنا چاہیے. اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنا خواہ کسی رنگ میں ہو حد درجے کی بے ادبی ہے. مثلا علم ہی میں اس کا اظہار ہو کہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں, اور عوام کے نمبر 14 اور عوام کے اعتقاد کی غرض سے کمالات کا اظہار یہ تو بہت ہی بڑا مرض ہے, اس سے اجتناب سخت ضروری ہے. اور عوام کے اعتقاد کی غرض سے کمالات کا اظہار یہ تو بہت ہی بڑا مرض ہے, اس سے اجتناب سخت ضروری ہے. نمبر 15 اہل علم کے کام کی بات بتلاتا ہوں کہ دین پر عمل کرنے کا مدار سلف صالحین کی عظمت پر ہے. اہل علم کے کام کی بات بتلاتا ہوں کہ دین پر عمل کرنے کا مدار سلف صالحین کی عظمت پر ہے, اس لیے حت الامکان اس پر اعتراض و تنقیس ان پر اعتراض و تنقیس کی آنچ نہ آنے دینا چاہیے. اس لیے حت الامکان ان پر اعتراض و تنقیس کی آنچ نہ آنے دینا چاہیے. نمبر 16 بزرگوں کی عظمت قلب میں ہو تو اس سے نور ملتا ہے. بزرگوں کی عظمت قلب میں ہو تو اس سے نور ملتا ہے, ایس ایمان قوی ہوتا ہے, دین میں رسوخ ہوتا ہے. مشائخ اور علماء کی شان میں بے ادبی کرنے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے, کیونکہ ان کے عواقب میں نتائج بہت خطرناک ہے, کیونکہ اس کے یعنی نتائج انجام میں نتائج بہت خطرناک ہے. بزرگوں کی عظمت قلب میں ہو تو اس سے نور ہوتا ہے, ایمان قوی ہوتا ہے, دین میں رسوخ ہوتا ہے. مشائخ اور علماء کی شان میں بے ادبی کرنے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے, کیونکہ اس کے عواقب میں نتائج بہت خطرناک ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. واز شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اس واز کا نام ہے کیف عشق الہی. یہ 21 فروری 11 جماعت ثانی 1406 بمطابق 21 فروری 1986 بروز جمعہ مسجد اشرف گلشن اقبال کراچی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحقنا بهم ذریتهم میں نسبی اولاد کے ساتھ روحانی اولاد بھی داخل ہیں. اس واز میں حضرت والا نے 3 آیتیں پڑھی ہیں جو تفصیلی ہیں. پہلی آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ولی, اور دوسرا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اور تیسرا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الى آخره. الحقنا بهم ذریتهم میں نسبی اولاد کے ساتھ روحانی اولاد بھی داخل ہے. یہ جو آیت حضرت والا نے پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد ایمان میں ان کی اتباع کر لے چاہے عمل میں نہ کرے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کی اولاد کو انہی کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے. یعنی اگر کوئی اللہ والا ہے, نیک شخص ہے, تو اس کا درجہ اونچا ہے, لیکن اس کی اولاد ایمان تو لے آئی لیکن دوسرے نیک عمل نہیں کر سکی, اپنے ابا کے درجے پر نہیں پہنچ سک رہی, لیکن فرمایا ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کے والدین کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالی اولاد کو بھی وہ درجہ عطا فرما لیں گے. تو قرآن پاک میں تو صرف روحانی جسمانی اولاد کا تذکرہ ہے, لیکن حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں کہ اس میں روحانی اولاد یعنی شاگرد اور مرید بھی داخل ہیں. یہ مضمون الحقنا بهم ذریتهم میں نسبی اولاد کے ساتھ روحانی اولاد بھی داخل ہے. فرمایا جب کوئی داخل سلسلہ ہوتا ہے تو چاروں سلسلوں کے مشائخ اور اولیاء اللہ کی روحانیت اور ان کا فیضان اہل سلسلہ پر مرتب ہوتا ہے. اس لیے جو بزرگان دین ہیں, اولیاء اللہ ہیں, ان کے ساتھ لگے رہو, انشاءاللہ جیسے وہ کامیاب ہوں گے تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. جیسے ریل کا 3rd کلاس کا ڈبہ لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے, اگرچہ کمزور ہے اور انجن قوی ہے, مگر جہاں شاندار ڈبے اور انجن پہنچتا ہے وہاں اس کے ٹوٹے پھوٹے ڈبے بھی پہنچ جاتے ہیں. لہٰذا اپنے بزرگوں سے ہمیشہ وابستگی اور تعلق مضبوط رکھو, چاہے خود عمل میں کمزور رہو۔ لہذا اپنے بزرگوں سے ہمیشہ وابستگی اور تعلق مضبوط رکھو، چاہے خود عمل میں کمزور ہو۔ اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، سورۃ الطور آیت نمبر 21۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کا اتباع کیا، یعنی وہ بھی ایمان لائی مگر اپنے بزرگوں جیسے عمل نہ کر سکی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو ان کے بزرگوں کی برکت سے انہی کے ساتھ لاحق کر دیں گے، ملا دیں گے، اور ان بزرگوں کے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ نہیں کہ بزرگوں کے نوافل ان کی اولاد کو دے کر خود ان کے اعمال گھٹا دیں، نہیں۔ وما التناہم من عملہم من شیء، ان کا عمل کم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اولاد کو اپنے کرم سے درجات میں بڑھا کر ان کے ساتھ کر دیں گے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اس سے مراد نسبی اولاد کی طرح اولاد روحانی بھی ہے، یعنی نسبی تعلق سے اگر کسی کا دادا بڑا ولی اللہ بن گیا تو اس کی برکت سے اس کے پوتوں اور نواسوں کو بھی اللہ نوازے گا، لیکن فرض واجب سنت موقع ادا کرتا ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز وغیرہ سب چھوڑ دیں۔ اگر تقصیر طاعت نافلہ نہیں ہے، اگر اس کی بہت زیادہ نفلی عبادتیں نہیں ہیں، تو بھی وہ اپنے بزرگوں کے طفیل اپنے باپ دادا کی برکتوں سے فیضیاب ہو کر اسی مقام پر پہنچ جائے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں روحانی اولاد بھی شامل ہے، وہ لوگ بھی داخل ہیں جن کا تعلق اللہ والے اساتذہ مشائخ اور بزرگان دین سے ہے، وہ بھی محروم نہیں رہیں گے چاہے عمل میں ان کے درجے کے نہ ہوں۔ تو وہی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خون کا رشتہ نہ صحیح، بہرحال روحانی رشتے سے بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو کانٹے پھولوں کے دامن میں چھپے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ بھی باغ ہی میں رہتے ہیں اور مالی انہیں گلستان سے باہر نہیں کرتا۔ چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گلے تر کے، چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گلے تر کے، تعجب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے، تعجب کیا چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے۔ جب مالی چمن سے کانٹے اور جھاڑ جھنکار کو صاف کرتا ہے تو ان کانٹوں کو چمن سے نہیں نکالتا جو پھولوں کے دامن میں پناہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ان کانٹوں کو باہر کرے گا تو پھول سے جو اس کا تعلق اور کنیکشن ہے اسے کیسے ختم کرے گا۔ چنانچہ دامن بر کے گل میں جن کانٹوں کے منہ چھپے ہوئے ہیں، گلاب کے پھول میں جو کانٹے پوشیدہ ہیں، اگر کوئی اس کانٹے کو توڑنے لگے تو باغبان منع کرتا ہے، خبردار ان کانٹوں کو مت توڑنا، یہ میرے پھولوں کے پاسبان ہیں، انہی سے پھولوں کی حفاظت ہے۔ اسی کو میں نے دوسرے شعر میں بیان کیا ہے، مجھے احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، مجھے احساس ہے تیرے چمن میں خار ہے اختر، مگر خاروں کا پردہ دامن گل سے نہیں بہتر۔ مولانا رومی فرماتے ہیں آ خار میں گریس کے عیب پوش خلق، شد مستجاب دعوت او گل آزار شد۔ ایک کانٹا زبان حال سے رو رہا تھا کہ اے مخلوق کے عیب چھپانے والے خدا، میرا عیب کیسے چھپے گا، میں تو کانٹا ہوں۔ اس کی فریاد و گریا و زاری قبول ہوئی اور حق تعالیٰ کے کرم نے اس کے عیب پوشی فرمائی کہ اس پر پھول اگا دیا جس کی پنکھڑیوں کے دامن میں اس خار نے اپنا منہ چھپا لیا۔ پس اگر ہم کانٹے ہیں، نالائق ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہا کریں تو ہم بھی اللہ والے ہو جائیں گے، اگر کاملین میں نہ ہوئے تو تائبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھائے جائیں گے، مثل خار کے محروم نہ رہیں گے۔ اللہ والوں کے ساتھ ہم نشینی کا انعام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے ہم الجلسا الا یشقا جلیسہم، اس کی شرح میں محدث عظیم علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ تعالی بہ علیہم اکرام لہم، کہ جو لوگ اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کو اللہ انہی کے ساتھ مندرج اور رجسٹرڈ فرما دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفعول لہو آگے آ رہا ہے اکرام لہم، جیسے وزیر اعظم آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا باورچی بھی آتا ہے، نوکر چاکر بھی آتے ہیں، تو مملکت ان نوکروں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اصل میں یہ اکرام اس وزیر اعظم کا ہے، اور دنیاوی کانٹا تو پھول کے دامن میں رہنے کے باوجود کانٹا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ والے ایسے پھول ہیں جو کانٹوں کو بھی پھول بنا دیتے ہیں۔ جو کانٹا ان پھولوں کے دامن میں منہ چھپا لیتا ہے تو ان کی صحبت کی برکت سے آہستہ آہستہ ان کی خلاتِ خاریت پر خلاتِ گل چڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کانٹوں کے لباس کو اللہ تعالیٰ پھولوں کا لباس عطا کر دیتا ہے۔ وہ ان کا رفتہ رفتہ بندہ بے دام ہوتا ہے محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی بغداد میں انتقال کر گیا۔ جب منکر نکیر نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، اللہ کون ہے، تو اس دھوبی نے جواب دیا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ اب بظاہر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ وہ تو پوچھ رہے تھے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ جواب کیا ہے کہ میں تو حضرت کا دھوبی ہوں، حالانکہ اسی جواب میں سب باتوں کا جواب ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے ولی اللہ کی صحبت میں جو رہے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، وہ اپنے اللہ کی راہ پر مستقیم ہوگا، جان و مال اپنے اللہ پر فدا کرنے کے جذبات اس کے دل میں ہوں گے۔ اس نے اس جملے میں سب بتا دیا، جیسے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا سے منکر نکیر نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے فرشتوں سے پوچھا آپ کا رب کون ہے، تو فرشتوں نے بڑی حیرانی سے کہا کیسا سوال اور کیسا جواب۔ پھر حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ میں نے ساری زندگی زمین کے اوپر خدا کی یاد میں اپنی جان کو جلایا ہے، اور میں تو ابھی زمین کے دو گز ہی نیچے آئی ہوں، تو کیا میں اللہ کو بھول جاؤں گی، اور تم اتنی دور آسمان سے آ رہے ہو، تم بتاؤ تمہیں اللہ یاد بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی فرمایا کہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے، حضرت والد صاحب یہ واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے زمانے میں ایک کفن چور تھا، کفن چوری کر لیتا تھا، تو جب اللہ والے کو جو پتا چلا تو انہوں نے اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہاری عادت مجھے پتا چلی ہے کہ تم اس طرح کفن چرا لیتے ہو، تو دیکھو مجھے مرنے کے بعد رسوا نہیں کرنا، اور یہ پیسے لے لو، لیکن میرے کفن کو چوری مت کرنا۔ کہ حضرت اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں آپ کے کفن پر کیسے ہاتھ ڈالوں گا، فرمایا کچھ بھی ہو لیکن تم یہ پیسے رکھ لو، میرے کفن پہ ہاتھ مت ڈالنا۔ آخر اس نے پیسے رکھ لیے، اللہ والے کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا بہت دیر تک تو وہ برداشت کرتا رہا، آخر اسے برداشت نہیں ہوا، وہ گیا قبر کو چاک کیا، اور جیسے ہی حضرت کے کفن پہ ہاتھ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت عطا فرما دی، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا تو میرا کفن نہیں چرائے گا، اسی وقت دل پھٹ گیا، انتقال ہو گیا۔ کسی نے مرنے جب انتقال ہو گیا، لوگ صبح جب پہنچے تو یہ حال دیکھا، اس کو غسل وغیرہ دیا، کفن پہنایا، دفن کر دیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا خواب میں زیارت ہوئی تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، کا معاملہ تو بڑا خراب تھا، کتنا خطرناک میرے ساتھ معاملہ کہ میں مردوں کی بے رحمتی کرتا تھا، لیکن جب میرے جہنم کے جانے کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ والے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، آپ میرے ہاتھ کی لاش رکھ لیں اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما لیں۔ تو اللہ والوں میں جو ساتھ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں فرماتے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں، جو جملہ ابھی گزرا تھوڑی دیر پہلے، کہ کاملین میں نہ صحیح تائبین میں ضرور اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب جو آیت حضرت والا نے پڑھی ان الذین قالوا ربنا اللہ الی آخری کی تفصیل، خطبے میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر اس پر مستقیم رہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اتریں گے، یعنی کوثر میں حضرت والا نے لکھا ہے موت کے وقت، پھر قبر میں، پھر قیامت میں، یعنی تین مرتبہ فرشتے آئیں گے۔ ایک دفعہ موت کے وقت آئیں گے، جب ان کی موت آئے گی انسان کی، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اگر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے اس کو اس کا مقام جنت کا دکھا دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام عطا فرمائیں گے، اور اگر تم گناہگار کی زندگی گزارتے تو یہ تمہارا جہنم میں مقام ہوتا، اور اگر وہ کافر مرتا ہے تو اللہ وہ فرشتے آتے ہیں اس کو دوزخ میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں کہ یہ تمہارا دوزخ میں تمہاری جگہ ہے، لیکن اگر تم اللہ کو خوش کرتے، ایمان لے آتے تو تمہارا یہ مقام ہوتا جنت میں۔ تو ایک تو موت کے وقت فرشتے آئیں گے، پھر قبر میں آئیں گے، پھر قیامت میں آئیں گے. فرمایا کہ ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے اتریں گے موت کے وقت, پھر قبر میں, پھر قیامت میں, کہ اب تم نہ اندیشہ کرو اور نہ کوئی رنج کرو, کیونکہ آگے تمہارے لیے امن اور نعم البدل ہے, اور تم جنت کے ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہم تمہارے رفیق تھے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے. اس جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے, اور جو مانگو گے وہ بھی فوراً مل جائے گی. یہ بطور مہمانی کے ہوگا غفور الرحیم کی طرف سے. ترجمہ از بیان القرآن. ان الذین قالوا ربنا اللہ, ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. عربی قاعدے سے اللہ ربنا تھا, کیونکہ عربی میں مبتدا پہلے ہوتا ہے خبر بعد میں آتی ہے. اللہ ربنا, اللہ ہمارا رب ہے, مگر اللہ نے ربنا اللہ کیوں نازل کیا؟ اللہ کا اس میں جلالہ جو مبتدا ہے اس کو مؤخر کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نحف کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحسرہ, جس چیز کا حق مقدم ہو اس کو مؤخر کر دیا جائے تو اس میں حسر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. لہذا حکیم الامت نے اسی عربی قاعدے سے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہمارا رب حقیقی صرف اللہ ہے. اس کا ترجمہ حضرت تھانوی نے یہ کیا کہ ہمارا رب حقیقی صرف اللہ ہے, جیسے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب میں بھی قاعدے سے جار مجرور بعد میں آتا ہے. بذکر اللہ جار مجرور بعد میں آتا ہے, پہلے فعل آتا ہے. عبارت یوں تھی اللہ تطمئن القلوب بذکر اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے بذکر اللہ کو مقدم کر دیا. حضرت نے واعظ راحت القلوب میں فرمایا, جو شخص یہ ترجمہ کرے گا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے وہ ترجمہ غلط ہوگا, کیونکہ بذکر اللہ کو اللہ نے مقدم فرما کر حسر کے معنی پیدا کر دیے. کیا مطلب؟ صرف لگانا پڑے گا کہ کائنات میں صرف اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین مل سکتا ہے, غیر اللہ سے کبھی چین نہیں مل سکتا. تو صبح جو واعظ پڑھا تھا اس میں حضرت والا نے فرمایا کہ اگر ترجمہ یہ کریں گے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے, تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بریانی سے, کباب سے, ایئر کنڈیشن سے, دنیا میں کی جتنی نعمتیں ہیں تو اللہ کی یاد سے بھی چین ملے گا اور ان دوسری نعمتوں سے بھی چین ملے گا. لیکن اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے کہ صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملے گا, اب مطلب ہوگا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین مل سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو. حضرت والا نے فرمایا جو ایئر کنڈیشن ہے وہ کھال کو ٹھنڈا کر دے گا, آپ اس کی کھال کو ہاتھ لگائیں گے وہ ٹھنڈی ہوگی لیکن دل میں سکون نہیں ہوگا. لیکن اگر ترجمہ یہ کریں اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو چین مل سکتا ہے. اور جس طرح ایاک نعبدو کا جب درس قرآن ہوا تھا اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ترجمہ ہوگا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی ترجمہ کرے آپ کی عبادت کرتے ہیں اس کا مطلب اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں, صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ صرف لگانا پڑے گا کہ کائنات میں صرف اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین مل سکتا ہے, غیر اللہ سے کبھی چین نہیں مل سکتا. جیسے موتی کے خمیرے سے دل کو طاقت ملتی ہے, کیا مطلب اور چیزوں سے بھی مل سکتی ہے, لیکن مومن کی روح کو طاقت اللہ کے ذکر ہی سے ملتی ہے. اللہ کی یاد میں جینا مرنا ہی اس کی زندگی ہے. خدا کو چھوڑ کر سارا جہاں مل جائے, ایک مملکت نہیں ہفت اقلیم کے سلطان بن جاؤ, سارے جہاں کی دولت قدموں میں ہو, ساری مملکت بریانی, مرغ اور قورمے, شاندار مکان, لباس اور جتنی بھی لذتیں ہیں سب ہوں, لیکن اللہ نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال کر ساری دنیا کی ٹیڈیاں, سینما, ویڈیو, ریڈیو, دنیا بھر کی خباستیں اور حلال و حرام سب پیش کر دو, لیکن مچھلی کیا کہے گی؟ وہ کہے گی جو مولانا روم نے بیان فرمایا ہے, گرچہ در خشکی ہزارہ رنگا ہست, ماہیہ را با یبوس چنگا ہست. اے دنیا والوں, اگر خشکی میں تم ہمیں ہزار رنگینیاں پیش کر دو, ہزاروں لذتیں اور تمام دنیا کی رنگینیاں بہاریں پیش کر دو, لیکن ہم مچھلیوں کے لیے خشکی کی تمام نعمتیں موت کی دعوت دیتی ہیں. وہ ہماری حیات نہیں ہے, ہماری حیات پانی میں ہے. اگر تم ہمیں پانی میں ڈال دو اور کوئی رنگینی نہ پیش کرو, بلکہ پانی کی لہروں اور وہاں کے طوفانوں میں اور گھڑیالوں اور مگرمچھ جیسے خوفناک جانوروں کے ساتھ رہنے کے باوجود ہم اپنی حیات محسوس کرتی ہیں, وہ پانی کے طوفان ہمارے لیے حیات کا پیغام دیتے ہیں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم کا ایک شعر یاد آیا, اس وقت حضرت حیات نے, تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم کا شعر یاد آیا. موت ہی میں حیات کا جس کو ملا پیام ہو, موت ہی میں حیات کا جس کو ملا پیام ہو, اس کو مزہ ملے گا کیا نعرہ ہے زندہ باد میں. اللہ والوں کا کیف عشق الہی, آگے اللہ والوں کی کیفیت بیان فرماتے ہیں. ہم لوگ تو اللہ والوں کی صورت بنائے ہوئے ہیں, نقال ہیں, خود اللہ والوں کا کیا عالم ہوتا ہے. فرماتے ہیں کیف میں تو نے ڈوب کر چھیڑی جو داستان ہے عشق, کیف میں تو نے ڈوب کر چھیڑی جو داستان ہے عشق, قابو نہ رہا زب پر رونے لگا میں داد میں. تو مچھلیوں کو پانی کے طوفان میں حیات ہے, اسی طرح مومن کو اللہ کے راستے میں تمام کانٹے, شہادتیں, نماز روزے کی محنتیں, نظر بچانے میں جو تکلیف دل کو ہوتی ہے, جتنی بھی تکالیف خدا کو راضی کرنے میں ہوتی ہیں, تو ان تمام تکالیف میں ان کو ہر لحظہ حیات جدید عطا ہوتی ہے. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں تیری خاطر گلے کا گھٹنا منظور کرتے ہیں, بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں تیری خاطر گلے کا گھٹنا منظور کرتے ہیں. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جو اللہ والے ہیں ان کو بھی تقاضا آتا ہے. فرمایا کہ اگر حضرت والا نے فرمایا ایک واز میں فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ تقاضے کیوں ہوئے, تو فرمایا اس کی مثال تو ایسی ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور اس سے چاول لے لیں, مرغی لے لیں, مسالہ لے لیں کہ ہمیں بریانی پکانی ہے, لیکن ماچس اور چولہے کا انتظام نہ کریں, تو فرمایا وہ بریانی کبھی نہیں پکے گی, کیونکہ بغیر ایندھن کے وہ بریانی تیار ہی نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فجور کا مادہ بھی دے دیا, تقوی کا مادہ بھی دے دیا, کہ فجور کو دبا کر اور اللہ کو یاد کر کے ہمارے پاس آؤ گے تو تقوی ملے گا. فرمایا جس طرح بغیر ایندھن کے بریانی نہیں پک سکتی, اسی طرح بغیر تقاضوں کے کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرشتے ولی اللہ نہیں ہو سکتے, وہ معصوم ہیں, کیونکہ ان کے اندر تقاضا ہی نہیں ہے. جیسا کہ آج درس میں بھی عرض کیا تھا کہ فرشتے کیا جانے بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے, تکلیف کیا ہوتی ہے, پریشانیاں کیا ہوتی ہیں, روزے میں جو پیاس ہوتی ہے وہ پیاس کیا ہوتی ہے, یہ تکلیفیں کیا ہوتی ہیں, ان کو کچھ پتا نہیں ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی پتا تھا کہ کیا کیا تکلیفیں آ سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو خلیفہ بنایا حضرت آدم کو بنایا علیہ الصلوۃ والسلام کو, فرشتوں کو نہیں بنایا, کیونکہ دنیا کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ فرشتوں میں نہیں ہے. تو حضرت خواجہ صاحب حضرت والد صاحب نے فرمایا تقاضے اللہ والوں کو بھی ہوتے ہیں, اگر یہ تقاضے نہ ہوں تو فرمایا جس طرح بغیر ایندھن کے بریانی نہیں پک سکتی, تو بغیر تقاضوں کے کوئی ولی اللہ بھی نہیں ہو سکتا. اور فرمایا جس کو جتنے تقاضے ہوں گے وہ ان کو اتنا دبائے گا, اس کو اتنا غم ہوگا, اور اس غم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. تو بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. اور فرمائے حضرت والدہ نے, اور میرا شعر ہے, انہیں ہر لحظہ جان نو عطا ہوتی ہے دنیا میں, انہیں ہر لحظہ جان نو عطا ہوتی ہے دنیا میں, نئی جان عطا ہوتی ہے, انہیں ہر لحظہ جان نو عطا ہوتی ہے دنیا میں, جو پیش خنجر تسلیم گردن ڈال دیتے ہیں, جو پیش خنجر تسلیم گردن ڈال دیتے ہیں. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر دم جان کی بازی لگانے کا تہیہ کر لیا ہے کہ خدا کی نافرمانی سے بچیں گے, اللہ کے اور مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنے میں, اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کچھ بھی ہو جان کی بازی لگا دیں گے, تو پھر کیا ہوگا, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. حضرت والا فرما رہے ہیں اللہ کے اور مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنے میں, اور خاص طور پر اللہ کے مقبول بندوں کے حقوق ادا کرنے میں. حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ ہزار خیش کے بیگانہ از خدا باشد, فدائے یک تن بیگانہ او کاشنا باشد, ہزار خیش کے بیگانہ از خدا باشد. فرمایا کہ ہزار اپنے ہوں, کتنی رشتہ داری کیوں نہ ہو, اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, فدائے یک تن بیگانہ او کاشنا باشد, وہ ہزار رشتہ دار ایک اس آدمی پر فدا ہیں جو اللہ تعالیٰ پر فدا ہے. یہ ہے اللہ والوں کی قیمت, کہ ہزار خیش کے بیگانہ از خدا باشد, فدائے یک تن, وہ ہزار رشتہ دار ہوں وہ اس ایک آدمی پر فدا ہیں جو اللہ تعالیٰ پر فدا ہو. تو خاص طور پر اللہ کے مقبول بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کچھ بھی ہو جان کی بازی لگا دیں گے, تو پھر کیا ہوگا, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. بس جان کی بازی لگانے کا ارادہ کر لو تو یہ میرا وعدہ ہے, اللہ کو خوش کرنے میں کوئی مرتا نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے رشتہ داری ٹوٹ جائے گی. فرمایا کہ کوئی شیخ کے بارے میں کہے, فرمایا اگر کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, شیخ کے بارے میں جب کوئی کہے تو فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا یہاں تو اڑ جاؤ. حضرت والا والد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کسی کی کیوں مجال نہیں ہے کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت والا کے بارے میں کہہ کر دکھائے. فرمایا کسی کی ہمت نہیں ہے, فرمایا اگر ہمت نہیں یا تو اڑ جاؤ یا اپنے شیخ کا دفاع کرنا چاہے. حضرت والد صاحب نے کس طرح دفاع کیا جب حضرت اپنے شیخ کا, اپنے بزرگوں کا, چاہے کوئی, فرمایا کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا, بس جان کی بازی لگانے کا ارادہ کر لو تو یہ میرا وعدہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے میں کوئی مرتا نہیں ہے. صرف آدھی جان ہو جاتی ہے. مثلا ہوائی جہاز میں کوئی حسین ایئر ہوسٹس سامنے آ گئی, آپ کا دل تڑپ کر رہ گیا کہ اس کو ایک نظر دیکھ لوں, مگر آپ نے کہا ہرگز نہیں دیکھوں گا, نہ دیکھیں گے انہیں, ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں اگر خدا کے راستے میں گناہ چھوڑنے سے آپ کی آدھی جان چلی جائے, غم اٹھا اٹھا کر آرزوؤں کا خون پی پی کر آدھی جان ہو گئے, لیکن فرمایا نیم جا بستانت وسط جہاں دہد, تمہارا پالا ایسے کریم مالک سے پڑا ہے جو آدھی جان لے کر 100 جانیں عطا کرتا ہے, یعنی وہ آدھی جان جو لی ہے وہ بھی واپس کرے گا اور اس پر 100 جان اضافہ مستزاد ہوگا. اور فرمایا 100 جان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ تم جان کو سمجھ سکتے ہو, کیونکہ جان تو تمہارے اندر ہے, تم جان کا زندگی کا مزہ چکھ چکے ہو, لیکن کچھ اور دیں گے جو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ایسی اپنے قرب کی تجلیات اور لذات عطا کرتا ہے کہ خود ان کا اپنا وہم و گمان بھی نہیں سوچ سکتا تھا. حدیث شریف میں ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ تعالیٰ جس طرح جنت میں جنتیوں کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا, نہ کسی کان نے سنا ہوگا, حتیٰ کہ کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں آئے گا. اسی طرح دنیا میں اللہ اپنے عاشقین کو اپنے قرب اور درد محبت کی ایسی ہی لذتیں عطا فرمائیں گے جو خود ان کے دل میں بھی نہیں آیا ہوگا. ان کے دل کی ایسی لذت کو ان کی زبان بیان کرنے سے قاصر ہو جائے گی. مولانا رومی فرماتے ہیں بوئے آن دلبر چو برہ می شود این زباں جملہ حیران می شود. جب اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو عرش اعظم سے اڑ کر فرش والوں کو عطا ہوتی ہے تو جتنی زبانیں ہیں سب اس کی لذت کو بیان کرنے سے قاصر رہ جاتی ہیں, کیونکہ زبان مخلوق ہے, محدود ہے, خالق غیر محدود کے قرب کا مزہ کیسے بیان کر سکتی ہے. تو اللہ کی راہ میں آدھی جان دے کر سینکڑوں جانیں ملنے کا مزہ. تو میرے دوستوں, نظر بچانے سے, اپنی آرزوؤں کا خون کرنے سے آپ نیم جاں ہو گئے, لیکن ایمان کہاں سے کہاں پہنچا؟ بڑے بڑے فاسق نافرمان اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے گناہ چھوڑ کر کیا سے کیا ہو جاتے ہیں. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے. اگر کوئی نواب, کوئی رئیس یا کوئی بادشاہ ساری دنیا کا مزہ اڑا لے تو اس کی جان ایک ہی رہے گی, بلکہ جان اور تحلیل ہو جائے گی. جتنے دنیا کے مزے ہیں وہ ہماری جان کو آہستہ آہستہ کمزور کرتے ہیں, لیکن جو لوگ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور مجاہدہ کرتے کرتے زیادہ عمر والے ہو جاتے ہیں تو ان کی جان تحلیل نہیں ہوتی, بلکہ خالق و مالک کی طرف سے ان کی جان کو ہر لمحہ نئی جان عطا ہوتی ہے. جنہوں نے اللہ کے ہر حکم کے سامنے خوشی خوشی اپنا سر جھکا لیا, اپنی خواہشات کو نہیں دیکھا, اپنا دل نہیں دیکھا, اپنے دل کی آرزو کی طرف نہیں دیکھا, یہ دیکھا کہ خاک میں کس نے ملایا, آرزوؤں کو خاک میں ملانے والا کون ہے, خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, شکر کر مٹی سوارت ہو گئی. جس نے اپنی آرزوؤں کو اللہ کے نام پر خاک میں ملا دیا, جس نے اپنی مٹی کو خدا کی مرضی پر مٹی کر دیا, یعنی اس کی آرزوؤں کو رنگین مٹی خاک ہو گئی, تو اس نے اپنی مٹی کا حق ادا کر دیا. اس کی جان کو ہر لمحہ نئی جان عطا ہوتی ہے. پھر ذکر و تلاوت سے, تسبیحات و معمولات سے, اہل اللہ کی صحبتوں سے, وہ قرب کی نئی نئی منزلیں طے کرتے ہیں. اسی لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات کی جلد 5 میں لکھا ہے، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں چاہے ابھی نسبت عطا ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن دروازے تک وہ پہلے دن ہی پہنچ جاتے ہیں. ملا علی قاری فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں چاہے ابھی نسبت عطا ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن دروازے تک وہ پہلے ہی دن پہنچ جاتے ہیں. وہ پہلا دن جس دن وہ تسبیح لے کر کسی اللہ والے کے مشورے سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اسی دن وہ اللہ کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں. پہلے ہی دن ان کو یہ مقام مل جاتا ہے. الذاکر کالواقف علی الباب، ذکر کرنے والا مثل اس شخص کے ہے جو دروازے پر کھڑا ہو گیا، چوکھٹ پر پہنچ گیا. ذکر کی برکت سے ایک غلام کہاں ساتوں آسمان عبور کر کے عرش اعظم پر مالک کے دروازے پر پہنچ جائے، یہ کیا معمولی نعمت ہے. اس کے بعد خواجہ صاحب کے اس شعر پر عمل کرو، کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پر ہو تیری کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جائے اللہ کی ذات. ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسم اور ذات میں فاصلہ نہیں. دنیا میں تو ہو سکتا ہے ہم کسی کا نام لیں اور وہ یہاں موجود نہ ہو. مثلا میں نے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کا نام لیا اور ان کا مسمہ ہردوئی ہندوستان میں ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا بندہ، ان کا عاشق کہیں نام لے اور اللہ کہیں اور ہو. اللہ کے نام میں اور مسمہ میں فاصلے نہیں ہیں. اللہ کا اسم اور ان کا مسمہ ساتھ ساتھ لازم ملزوم ہے. جس نے اس کا نام لیا اس نے مسمہ کو بھی پا لیا. مسمہ یعنی جس کا نام لیا جائے. جس نے اس کا نام لیا اس نے مسمہ کو بھی پا لیا. اللہ کے نام کی یہ خصوصیت دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں، نہ کسی نبی کے ساتھ، نہ کسی ولی کے ساتھ، نہ کعبہ کے ساتھ، نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا جلیس من ذکرنی، جہاں میرا نام لیا تم مجھے اپنے پاس پاؤ گے. تم میرا نام تو لے کر دیکھو، مجھے اپنا ہم نشین و جلیس پاؤ گے، تو یہ کیا معمولی نعمت ہے. تو اللہ والوں کے مشورے سے ذکر شروع کر دو. اور اللہ والوں کا مشورہ اس لیے کہتا ہوں، جیسے دنیا کی کھیتی خود نہیں اگتی، اس کا کوئی کھیتی والا ہوتا ہے جسے کسان کہتے ہیں. دنیا میں کوئی کھیت میں بیج ڈالے اور اس کا کوئی نگہبان نہ ہو تو وہ دانے مر جائیں گے. کسان دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی خودرو جنگلی گھاس تو نہیں اگ رہی جو میرے دانوں کی غذا کو چوس رہی ہو، تو وہ اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. اسی طرح کا اللہ والوں سے تعلق اور ان کی رہنمائی نہیں ہوگی تو آخرت کی کھیتی برباد ہونے کا قوی اندیشہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہو. شیخ اور مسلح دل کی کھیتی کا نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ اپنوں میں جب رہنا تو غیروں سے بھی دور رہنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی یہودی جن پر غضب نازل ہوا اور نصارہ جو گمراہ ہو گئے، یہ ہمارے غیر ہیں، ان سے دور رہنا. اپنوں میں رہو، غیروں سے دور رہو. جو دانہ گندم کا بویا ہے، گندم کے دانے کو کھیت میں رہنے دو. کوئی اور گھاس اگائے تو اس کو اکھاڑ کر پھینک دو. یہ کون کرے گا؟ یہ دانہ نہیں کرتا. گندم بیچاری کیا کرے گی؟ کسان ہونا چاہیے تو گھاس کو نکالے. آخرت کی کھیتی بھی خود نہیں اگتی، اس کا کسان یہی شیخ ہے. شیخ جو ہوتا ہے یہ ہمارے دلوں سے غیر اللہ کو نکالتا ہے. اگر اللہ والوں سے تعلق اور ان کی رہنمائی نہ ہوگی تو آخرت کی کھیتی برباد ہو سکتی ہے. کہیں جا سے، کہیں باہ سے، کہیں کینہ، حسد، ریا وغیرہ سے، بغض و عداوت سے، ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق ضائع کر کے ان کی آہ لینے سے، ان امراض کی اصلاح کے لیے شیخ کیا جاتا ہے تاکہ نیک اعمال کر کے جو کھیتی لگائی ہے وہ اس کی حفاظت کرتا رہے. اس کے بعد پھر ایک دن انشاءاللہ اللہ اللہ کرتے کرتے، ذکر اللہ کرتے کرتے اللہ کو پا جائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ موت تک صدا لگاتے رہیں گے اور اللہ آپ کو نہیں ملے گا؟ فرمایا حضرت والا نے کہ ایک دن انشاءاللہ اللہ اللہ کرتے کرتے، ذکر اللہ کرتے کرتے اللہ کو پا جائیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ موت تک صدا لگاتے رہیں گے اور اللہ آپ کو نہ ملے گا؟ یہ ناممکن ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قسم اٹھائی ہے، خدا کی قسم، دنیا میں خدا کا کوئی عاشق ایسا نہیں ہے جسے خدا نہ ملا ہو. اور پھر یہ شعر پڑھا، اس کا ترجمہ ہے، اللہ کا کوئی ایسا عاشق نہیں ہوا جس پر اللہ نے نظر عنایت نہ فرمائی ہو. اللہ کا کوئی ایسا عاشق نہیں ہوا جس پر اللہ نے نظر عنایت نہ فرمائی ہو. اے دنیا والوں، تم اللہ کی محبت کا درد ہی نہیں ہے، اے دنیا والوں تم کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہی نہیں ہے، ورنہ ہر جگہ خدا ہے اور خدا سے ملانے والے لوگ موجود ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں، ذکر کرتے کرتے چاہے 10 سال لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں، ایک تو ان کا نام لینا خود انعام ہے. اللہ کا نام لینا محبت کا انعام ہے. جو خدا کو بھول گیا وہ اللہ کے انعام میں محبت سے محروم ہو گیا. کیا محبوب کا نام لینا یہ انعام محبت نہیں ہے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی سے ایک شخص نے کہا، حضرت اتنے روز تک ذکر کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا. فرمایا، ظالم یہ فائدہ کیا کم ہے کہ تو ان کا نام لے رہا ہے، خدا کا نام لینے کی توفیق ہو رہی ہے. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. اللہ کے نام کی عظمت و قدر و قیمت، ان کا نام لینا ہی ساری کائنات سے افضل ہے. ساری کائنات کی روح اللہ کے نام سے ہی قائم ہے. جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی. لا تقوم الساعۃ حتی لا یبقى فی الارض احد یقول اللہ اللہ. جب تک اللہ اللہ کہنے والا، اللہ کا نام لینے والا ایک بھی بندہ موجود ہے تو یہ سورج اور چاند کا نظام قائم ہے، ستاروں کا نظام قائم ہے، سارے عالم کی روح، ساری کائنات کی روح ایک اللہ کے نام پر قائم ہے. جس دن زمین پر اللہ اللہ کہنے والے نہیں ہوں گے تو قیامت آ جائے گی. جس کے لیے شامیانہ لگایا تھا، جب وہ نہ رہیں گے تو سب شامیانہ وغیرہ اکھیڑ دیا جائے گا، سارے عالم کی روح نکل جائے گی. اور جیسے انسان کی روح نکل جاتی ہے تو ایک دم گر جاتا ہے، تو جب ساری کائنات کی روح نکل جائے گی تو سورج اور چاند گر پڑیں گے، ستارے گر پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا. سمجھ لو اس کو کہ ایک اللہ جل جلالہ جب ہم کہتے ہیں تو ساری کائنات اس کے دم سے قائم ہے. یہ اللہ کا نام لینا معمولی نعمت مت سمجھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ آج تک جو مانگا ہے اے اللہ وہ بھی عطا فرما لیجیے. اے اللہ جو چیز ہماری مصلحت میں ہو، ہمارے لیے بہتر ہو، بن مانگے عطا فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں، مجھے، اپنے والد صاحب کو اور ہم سب کو اپنے شیخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے. جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا لیجیے. اے اللہ ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو، کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکلے کہ ان کی ذات کو تکلیف پہنچے. اے اللہ ظاہری باطنی طور پر اے اللہ اپنے انعامات عطا فرما لیجئے، ظاہر بھی بنا لیجئے، باطن بھی بنا لیجئے. اس وقت تک موت نہ دیجئے جب تک سر سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والا نہ بن جائیں. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما لیجئے. اے اللہ جن کو جو پریشانیاں ہوں، اے اللہ آپ کو سب کی پریشانیاں پتہ ہیں، دلوں کا حال پتہ ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما لیجئے. جنہوں نے دعاؤں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو ہم سے امید وابستہ رکھتے ہیں، سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجئے.